so wie Gott haben wollen, dann jetzt. ছয় নম্বরে বাহিরে বললে মিম্বর বসে বয়ান করা যায় হবে না, কারণ মিম্বর থেকে তো তখন এই গোমরাই ফাইলাবে, মঞ্চাই ফাইলাবে। এই জন্য আমার বুঝবে না, মিম্বরে বসে কথা তখন বলতে পারবে কিন্তু শুধু ছয় নম্বর বলে এবং সেই কথা বলে। কারণ মেয়েদের মিম্বর তো মিম্বর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাধারণ মিম্বর না এটা। এখানে তো আল্লাহ রসুল যে তালিম নেছে, তালিম আল্লাহ তাল কালাম, আল্লাহ রসুলের হাদিস, তার তালিম, এদিক সেদিক হবে নাকি? এই জন্যই মঞ্চেই বলা যাচ্ছে। চলে আসছেন আমরা ইনশাল্লাহ, উত্তর দিকে অনেক লুঙ্গি আছে, দয়া করে আমরা ওই লুঙ্গি নামাই দিই। মার্শাল্লাহ অনেক ভাই আসছেন বসে
باقی رہیں گے، یہ کائنات باقی رہے گی، ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہا تو قیامت نہیں آئے گی, بلکہ اللہ پورے نظام کو باقی رکھیں گے, آسمان کو زمین کو سب, کیونکہ ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے, ایمان والا ہے وہ اور اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایمان کی وجہ سے اس عالم کو باقی رکھیں گے, کسی ایمان کی بڑی قیمت ہے. دوسری چیز علم ہے, کیونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کا, کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے, ایمان کا تقاضا اطاعت, اور کوئی تقاضا نہیں. ایمان کی دعوت اور اس کے لیے اطاعت کرنا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ جب کبھی کوئی رسول آ جائے تو اس کا ایمان سکھا کر اطاعت کا سبق دیا ہے. تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا, اطاعت کے خلاف ہے وہ معصیت ہے, اس کی جگہ نہیں ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معصیت کی جائے. روئے زمین پر کوئی جگہ معصیت کے لیے نہیں بنی ہے, ساری زمین عبادت کے لیے بنی ہے. جی ہاں, ان لال دیوار سے تم بھیا ہے بابدون, میری زمین بہت پجارا ہے, اس طرح میری عبادت کرنا, یہ حکم ہے. ایمان تو جب عبادت ہوئی, اطاعت ہوئی ایمان کی وجہ سے, تو پھر اس عبادت کے اس اطاعت کے حدود قیود شروط ہونے چاہیے, تاکہ وہ صحیح طریقے پر وجود میں آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے کہ علم کی وجہ سے زندگی کی ذمہ داریوں کی صحیح رہبری ہوتی ہے. اگر علم نہیں ہو سکتا ہوتا تو یا تو وہ چیزیں رواجی ہوتی ہیں, یا اس میں گولو ہوتا ہے, یا اس میں تقصیر ہوتی ہے. تو گولو سے بھی بچنا ہے, تقصیر سے بھی بچنا ہے, اور ایمان کی وجہ سے اطاعت کا صحیح معیار قائم ہو جائے زندگی میں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. نبوت کے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری نبی ہیں اور پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں, تمام جناتوں کے لیے آئے ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کمال درجے کا دیا گیا. ایمانیات کا علم ادا وجیل عتم دیا گیا, عبادات کا علم ادا وجیل عتم دیا گیا, معاملات معاشرات اخلاق تزکیہ, ان تمام قسم کے علوم آپ کو ادا وجیل کمال دیے گئے. اب کسی سے کوئی لفظی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ نے ان علوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ ان علوم کی حفاظت کرے گا تاکہ جب تک اس کے طلبگار پیدا ہوں گے وہ ان کو ملے گا. ہاں, یہ ذمہ داری ہے. کیوں؟ کہ اصل یہی ہے کہ زمین پر ایمان ہو, زمین پر علم ہو, یہ اصل ہے. اس لیے اللہ کے ہاں علم کی بڑی قدر ہے, علم والوں کی بڑی قدر ہے, علم والوں کے بڑے درجے ہیں, ان کے بڑے فضائل ہیں. جو علم سیکھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, ان کے لیے مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. مچھلیاں چوٹیاں یہ مغفرت کی دعا مانگتی ہے. کیوں؟ کہ وہ سیکھتے ہیں علم دین کو, اور جو سکھاتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی معلم الناس خیرا, کہ اللہ رحمت دیتے ہیں, فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. کس لیے؟ کس کے لیے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. سکھانے والوں کے لیے دعائیں رحمت ہے, سیکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت ہے. یہ سب جو ہے کمالات کی بات ہے کہ مغفرت ہو گئی, رحمت ہو گئی, اور کیا چاہیے؟ تو ان کی تکمیل کے لیے ان کو دعائیں دی جاتی ہیں, ان کے کمالات کے لیے ان کی دعائیں دی جاتی ہیں, کہ ان کا مشغلہ بڑا ہے, کہ وہ علم میں مشغول ہیں. اس لیے اس کے فضائل بیان کیے ہیں, اس کی عظمت ہے. ایمان میں بھی طاقت ہے, علم میں بھی طاقت ہے. ہے کہ مادیت جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے ایمان کی وجہ سے. مادیت مغلوب ہو جاتی ہے, جب سمندر پھٹ گیا آگ بجھ گئی, یہ ایمان کی بات ہے. صحابہ کے لیے سمندر میں رہتے ہو گئے کہ مادہ مغلوب ہو جاتا ہے ایمان سے. ایسے علم کی وجہ سے بھی, علم میں بھی بڑی طاقت. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں وہ سلیمان علیہ السلام کا مشاہد جب وہ بلقیس کے تخت لانے کی بات ہوئی تو وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ آپ کی مجلس کا یہ اجلاس ختم نہ ہو اس سے پہلے تخت آ جائے گا. اور جس کے پاس علم تھا انہوں نے کہا کہ آج آپ کی آنکھ کی پلک جھپنے سے پہلے میں وہ لے آ جاؤں گا. علم والے نے یہ کہا تو علم کی ایک طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, یہ علم جو ہم کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پڑھتا ہوں. اس لیے علم کا اللہ کے دربار میں بڑا اعزاز ہے, عالم کے اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. قیامت میں عالموں سے کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو علم عذاب دینے کے لیے نہیں دیا تھا, کہ آپ کو علم بھی دیں اور عذاب بھی دیں. آپ کے لیے عذاب نہیں ہے, آپ کے لیے رحمتیں ہیں, رحمتوں میں چلے جاؤ. کیونکہ یہ علم ایک شرف اللہ کی طرف سے ایک بزرگی ہے. باقی جس طرح یہ ایک بزرگی ہے ایک شرف ہے, ایسے ہی یہ علم ایک امانت بھی ہے. امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے پہنچانے کے لیے بڑے اہتمام فرمایا ہے کہ وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علوم وہی کے ذریعے سے آتے, جبرائیل امین وہ لاتے تھے علوم, اور آپ کو بھی امین بنایا گیا. آپ بھی امین ہے, علم لانے والا بھی امین ہے, جس کو علم پہنچا رہے وہ امین ہے. کیونکہ علم و ایمان یہ تو امانت داروں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے, بے ایمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس لیے جب ایمان آتا ہے, علم آتا ہے, تو دلوں میں امانت داری کی کیفیت بڑھ جاتی ہے, وہ خشیت بڑھ جاتی ہے, خشیت اور خوف بڑھ جاتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اصل اللہ سے ڈرنے والے اور خشیت والے کہ وہ تو اہل علم ہی ہو سکتے ہیں. کہ علم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ دلوں میں خشیت پیدا کرے. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے, اللہ کی عظمت کی وجہ سے, اللہ کی صفات کی عظمت کی وجہ سے یہ ڈرے. پھر ڈرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم, ذمہ داری بتائیے جن کے پاس جینا وہ کیسے ہوں. تو حضور نے اپنی تعریف نہیں کی ہے کہ میں ایسا ہوں یا میں ایسا ہوں. آپ تو ہیں تعریف شدہ محمد, محمد محمد کے معنی تعریف شدہ. جب لوگ آپ کی مذمت کرتے تھے, آپ کو جادوگر کہتے تھے, محمد کہیں انا محمد, میں تو محمد ہوں, میں تو تعریف ہوئی ہے, یہ میری کیا برائی کریں گے. کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے, شدہ مونر مزر مانا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ, آپ کو امانت داری دی گئی تھی, آپ کو خدا سے کشت دی گئی تھی, اور آپ کو یہ علم دیا گیا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اللہ نے آپ کو وہ چیزیں دی ہیں, وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس لیے ان باتوں کی روشنی میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اس علم کے اندر بڑی خیر رکھی ہے, بلکہ ساری خیر آنے کا یہی ذریعہ ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. انسانوں کی زندگی میں, ایمانداروں کی زندگی میں کوئی خیر آ سکتی ہے تو اس علم کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و ہدایت کی مثال بارش کی طرح سے دی, کہ جو علم و ہدایت مجھے اللہ نے دیا ہے وہ ایسا ہے جیسا سے آسمان سے آنے والا پانی مثلا ما بعثني الله من العلم والهدى كما سجدت کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ تو بارش کی طرح سے جو آسمان سے برستی ہے. ظاہر بات ہے کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے جو پانی پڑتا ہے اس میں سب کی حیات کا سامان ہے. زمین کی جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کی حیات کا سامان اس پانی میں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے. اس پانی سے حضور نے تشبیہ دی ہے جس علم کی کہ جس طرح اس پانی سے زمین کی ہر مخلوق پرورش پاتی ہے ان کی حیات باقی رہتی ہے اس طرح اس علم کے ذریعے سے اور اس علم کی وجہ سے انسانوں کے جتنے طبقے ہیں چھوٹے بڑے اونچے نوچے ان تمام طبقوں کی کامیابی صرف اور صرف اور صرف اس وجہ اس علم سے. اگر ان کے پاس یہ علم نہیں ہے اپنا دوسرا علم ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں ان کی کامیابی کی بلکہ وہ ان کے دنیا کی ایک زینت ہے. کوئی وعدہ نہیں ہے کسی علم پر بھی سوائے اس علم کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا. اس لیے اللہ کے دربار میں اس کی بڑی قیمت ہے اور اس کی بڑی ذمہ داری ہے. ہاں یہ علم دلوں پر اترتا ہے, دلوں پر اتارا گیا ہے, آپ کے دل پر یہ علم اترا ہے. ہاں یہ وہی اس کی جگہ ہے, ایمان اور علم کی جگہ قلوب ہے. کہ یہ قلوب کے لیے پرورش کے لیے قلوب کی نورانیت کے لیے قلوب میں اللہ کی طرف عنابت پیدا کرنے کے لیے یہ دیا گیا تاکہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع ہو جائے. اس اعتبار سے یہ بڑی نعمت ہے, بڑی روشنی ہے, یہ ایک نور ہے اللہ کی طرف سے جسے حق اور باطل میں امتیاز ہوتا ہے اس علم کی وجہ سے. اور زندگی نکھر کر سدھر کر اس علم کی وجہ سے صحیح بنتی ہے کیونکہ اس میں زندگی کے فرائض اور زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ بتائی جاتی ہے, آخرت کی نجات کا سامان اس کے اندر بتایا گیا ہے, آپس کے تعلقات, آپس کے تعلقات, آپس کے حقوق, اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے اندر بتائی گئی ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بتایا کہ یہ دارالحقوق ہے. حقوق دارالحقوق اس لیے بنے ہیں کہ یہاں تعلقات قائم ہوتے ہیں انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف قسم کے تعلقات, اور جب تعلقات قائم ہوں گے تو تعلقات کی وجہ سے حقوق بھی واجب ہوں گے, ورنہ تعلق کا کوئی مطلب نہیں ہے. تعلقات جتنے کھینچنے آتے ہیں وہ حقوق لے کر آتے ہیں. تو تعلقات میں کیا حقوق ہیں اس حقوق کی خبر اس علم میں دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, اللہ سے اول کوئی نہیں. اللہ مانتا اول بھلے زخم لکش گئی ہے, اللہ تو اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کا کیا حق ہے جس نے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, معاذ تدری ما حق اللہ, کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو حق کی بات کی جا رہی ہے کہ حق پہچانے, حق ادا ہوئے, حق کی کیا کیفیت ہے, کتنے حد ہیں, تو حق کی بات ہو رہی ہے. اس نے معاذ سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم, مجھے صحابہ کی عادت تھی. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, یہ اللہ کا حق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو علم ہم کو ملا ہے اس میں دنیا کی تعمیر کی بات نہیں ہے کہ دنیا کی تعمیر کرو, وہ دنیا کی تعمیر تو دنیا کے فنون سے ہوتی ہے جو انسانوں کے تجربے سے حاصل ہوتے ہیں. یہ سڑکیں یوں بنتی ہے, بلڈنگیں یوں بنتی ہے, چیزیں یوں بنتی ہے, وہ الگ ہے. یہ علم تو اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو اس کے لیے, کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے, اللہ کا تم پر کیا حق ہے, جسے حضرت موت سے بنوایا کہ اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے. کیوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, جو اللہ کے ساتھ لوٹ کر کے جانا ہے ہمارا عقیدہ ہے, جو پیدا بھی اس نے کیا ہے وہ جڑوں کہ تم سب کے سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے. تو رہنا بھی یہاں ہے, لوٹنا بھی یہاں ہے, لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے, پھر ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا اپنے تعلق کے لیے, اور علم دیا اس تعلق کے حقوق کی پہچان کے لیے. پھر آپس کے تعلقات ہیں ہمارے دین میں, ہمارے دین میں آپس کے تعلقات ہیں, ہاں انسانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں. پھر انسان جن جن چیزوں سے تعلق پیدا کرے ان سے تعلق ہو جاتا ہے, تو ان کے بھی حقوق ہیں. مثلا جانور پالے ہیں تو ہمارا دین بتاوے گا کہ ان کے بھی حقوق ہیں. اتق اللہ فی ہذا العاجل, حضور فرماتے تھے ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان سے جیسے کام لیتے ہو ان کو چارہ بھی دو, ان کے بھی حقوق بتائے. کیوں کہ ان کو اللہ نے ہمارے مسخر کیا ہے, ہمارے کام میں لگایا ہے, وہ ہمارے کام میں لگے رہتے ہیں, وہ گونگے ہیں, وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتے, اپنا حق بتا نہیں سکتے. تو ان کے حق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کر رہے ہیں, یہ گونگے جانور ہیں, ان کے حق کی فکر رکھو, ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو, ان سے کام لیتے ہو تو ان کو چارہ بھی دو, ان کو سایہ بھی دو, وغیرہ وغیرہ, تاکہ ان کو ایزا نہ ہو. یہ سب تعلیم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو علم اللہ تعالیٰ طرف سے رسول کے ذریعے سے ملا ہے وہ دراصل حقوق کی معرفت کے لیے ملا ہے, کہ اللہ سے لے کر کے جتنے تعلقات ہیں ان تمام تعلقات کے جو حقوق ہیں وہ حقوق پیدا ہو جائیں, تاکہ آخرت کا حساب آسان ہو جائے. اگر حقوق نہیں ادا ہوئے تو آدمی پھنس جائے گا, اس میں حقوق میں پھنسے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کرنے والا ہونے کا قیامت میں اعلان کرے گا. آنا دیان کتاب قیامت میں اعلان ہو, آنا دیان, میں بدلہ چکانے والا ہوں, میں فیصلہ کرنے والا ہوں, میں انصاف کرنے والا ہوں. کسی فیصلے ہوں گے, انصاف ہوگا, حقوق کی پیمائش ہوگی, کتنا دیا تھا کتنا لیا تھا. اس لیے زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, اور اس کا سیکھنا فرض کیا ہے, اس علم کا سیکھنا فرض ہے. جو حال آوے اس حال کا علم ہونا چاہیے, جو حال آوے اس حال کا علم ہونا چاہیے. تندرستی آئے تو تندرستی کے فرائض ادا کرو, بیماری آئے تو بیماری کی وجہ سے کیا کیا حقوق آتے ہیں اس کی رعایت کرو, مالداری آوے تو مالداری کی وجہ سے کیا حقوق آتے ہیں, کیا ذمہ داری آتی ہے مالداری میں, اس کا علم ہو. غریبی آئی ہے تو غریبی کی وجہ سے کیا کیا چیزیں آئے گی اس کا علم. تو یہ علم ایسا ضروری ہے جیسے روشنی ضروری ہے, یہ نور ہے, روشنی کا ہی کام دے گا. جیسے روشنی میں ہر کام ہو سکتا ہے, اندھیرے میں کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے نور بنا کر دیا گیا ہے اس علم کو, اور اس کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے کہ جو حال ہو اس حال کا علم ہونا چاہیے. غریب ہے تو غریبی کا علم, بیماری ہے تو بیماری کا علم کہ بیماری میں کیا ہے. عمران ابن حسین بیمار رہتے تھے, صحابی ہے, مشہور پرانے آدمی ہیں, وہ بیماری کے مسائل پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ بیمار رہتے تھے. تو بہت سے مسائل بیماری کے ہم امت کو ان کی وجہ سے ملے کہ انہوں نے وہ مسئلے پوچھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا جواب دیا, وہ جواب ہمارے پاس آیا, کتابوں میں لکھا ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مسائل پوچھے بیماری کی, تو ان کو بیماری کا مسائل مانتے ہیں. اب ادھر کے بھائی سے پوچھو تو وہ زہد کے مسائل ان کے پاس ہے, زہد. کیوں کہ ان کو یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملا. زہد پہاڑ کے پاس سے گزرا نے ابو ذر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو ذر اگر میرے پاس زہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو تین دن کے لیے اپنے پاس میں رکھوں گا, سوائے کہ میرے پاس کسی کا قرضہ ہو تو قرضے کے رکھوں گا, ورنہ یہ پہاڑ برابر سونا بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, وہ میں کسی کو دے دوں گا. ان سے زہد کی باتیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تربیت کر رہے ہیں, جو کہ ان کا یہ مزاج تھا. علم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نائن کا, جی ہاں صحابہ کو, پھر آپ کو وہ علم آپ کی وجہ سے ملا ہے. تو اس لیے اس علم کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے, بڑی فضیلت رکھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم اپنی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. ایمان کا علم آیا تو ایمان کی دعوت دی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں ایمان لاؤ کامیاب رہو گے, کیونکہ آپ کو توحید کا علم دیا گیا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, آپ کو توحید کا علم دیا جا رہا ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو آپ نے توحید کی دعوت دی. عبادت کی بات آئی تو عبادت کا علم دیا, آپ نے اس کی دعوت دی. غرض یہ کہ جو علوم آئے ہیں آپ پر, ان علوم پر آپ نے خود بھی عمل کیا ہے اور ان کی دعوت دی ہے. دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے اس کی اشاعت, کہ اس کو پھیلا دیا, یہ تو بہت آسان ہے. آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے, میں یہاں بات کروں لاکھوں میل پر بات چلی جائے گی. یہ تو وسائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی دعوت اس طرح دی ہے کہ لوگوں کو اپنے علم کا طلبگار بنایا. یہ نہیں کہ خالی پہنچایا, اگر پہنچایا ہوتا تو بھول جاتے ہو. جیسے ہم یہ بہت سی باتیں سنتے ہیں روزانہ, بھی بھول جاتے ہیں. کون یاد رکھتا ہے؟ کون اہتمام کرتا ہے؟ کیسا نہیں ہوا ہے. آپ نے اس علم کی دعوت دی ہے اس طرح سے کہ اس پر آپ نے خود عمل کیا ہے اور اچھی طرح عمل کیا ہے کہ جس سے لوگ مستفید ہو سکے. ہاں, بار بار اور اس علم کی دعوت دی ہے کہ مجھ سے یہ چیز لے لو, مجھ سے یہ سیکھ لو. اس کی نگرانی ہوئی ہے, سکھا کر کے بھی اس کی نگرانی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا بتانے کا ماحول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علوم آئے وہ دعوت سے بھی جڑے ہوئے تھے اور آپس کے تعامل سے بھی جڑے ہوئے تھے, اس لیے اس کو بقا مل گیا, وہ علم باقی رہ گیا. کیونکہ اس کی دعوت بھی تھی, اس کا تعامل بھی تھا کہ اس پر عمل کیا جا رہا تھا, اس پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو تیار کیا جا رہا تھا, سکھایا جا رہا تھا. سفروں میں لوگ سیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم سیکھا گیا وہ صحبتوں سے سیکھا گیا ہے. کتابیں نہیں تھی, قلم نہیں تھے, لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا, بہت معمولی تھا. جو علم طلب کی بڑھتے ہو کیسے کرتے, کہ وہ تعامل, اس پر تعامل ہوا, اس کو یاد کیا گیا, یاد کرایا گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز جب آپ بیٹھ جاتے تھے, مجلس ہوتی تھی, آپ کچھ فرماتے رہتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے. پھر جب کبھی آپ کو مجلس سے اٹھنے کی حاجت ہوئی تو آپ تشریف لے جاتے تھے, تشریف لے جاتے تھے, ہم بیٹھے رہتے تھے. اور جتنی باتیں آئی تھی ان تمام باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ بات آئی تھی, دوسری یہ بات آئی تھی, تیسری یہ بات آئی تھی, اور ہر ساتھی اس کا مذاکرہ کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایک بات آپ کی ہمارے درمیان میں 60 مرتبہ گزرتی تھی, اگر ہم 60 ہوتے تو. اس لیے ہم مجلس میں سے اس حال میں اٹھتے تھے کہ گویا وہ چیزیں ہمارے دلوں میں اگ گئی ہیں, جس طرح بارش کے پانی سے زمین میں چیزیں اگ جاتی. اس طرح علم لیا گیا تھا, تکرار سے, تعامل سے, محنت سے. اور صرف علم لیا گیا بلکہ اس علم کو دنیا میں پھیلایا گیا, اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے تعامل کے ذریعے سے. کیونکہ علم تو دوسروں کو دینے کے لیے ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے ہے. علم کی دو غایت ہے, علم کی دو غایت ہے. ایک غایت علم کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا پابند کرو, کیونکہ یہ علم حق ہے. تو آدمی اپنے آپ کو حق کا پابند کرے گا, اور حق کا نہیں, کیوں کہ اگر حق کا پابند نہیں کرے گا تو باطل کا پابند ہو جائے گا. فمات آباد الحق الا الضلال, کہ حق نہیں رہا تو سوائے دلال کیا اور کیا ہو سکتا ہے. یا تو حق ہے یا دلال اور گمراہی ہے، کسی چیز نہیں ہے. اس لیے اس علم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کریں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے علم والے سے کہ بھائی اس علم کا عمل کرو. اس نے عمل کیا تو وہ علم باقی ہو گیا، رہ گیا. عمل پر عمل نہیں کیا کہ علم رحلت اختیار کرتا ہے یا سہل کہ وہ علم چل بچتا ہے پھر چلتا جاتا ہے، اب رحلت رہتا نہیں ہے تو عمل نہیں. تو علم کی ایک غایت یہ ہوتی ہے کہ صاحب علم اپنے آپ کو علم کا تابع کرے. کیونکہ دنیا نے دو راستے، ایک راستہ ہدا کا، ایک راستہ ہوا کا، یہ دو ہی راستے ہیں، سبیل ہدا سبیل ہوا. سبیل ہدا یہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا. ہاں تو یہ تو سبیل ہے ہدا کی. اس کے خلاف جو راستے ہوں گے وہ ہوا کے راستے ہیں، خواہشات کے راستے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ضروری ہے. ہاں علم آتا ہی اس لیے ہے کہ اپنے آپ کے صاحب علم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اگر وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہیں کرے گا تو اپنے خواہشوں کے تابع ہو جائے گا، نفس کے تابع ہو جائے گا، اغراض پیدا ہوں گے زندگیوں میں. ہاں جب علم کی تابع داری نہیں ہوگی تو زندگیوں میں اس کے خلاف اغراض پیدا ہوں گے، اور اغراض کی وجہ سے کہ آدمی حق پر نہیں رہ سکتا، حق پر نہیں رہ سکتا اپنے اپنے اغراض کی وجہ سے، بلکہ اپنے اغراض کی وجہ سے وہ فتنوں کا شکار ہوگا، خواہشوں کا شکار ہوگا، غیر شرعی چیزوں کا شکار ہوگا. بنی اسرائیل کے علماء اس وجہ سے فاسق ہو گئے. قرآن کا آپ حضرات پڑھتے سورہ فاتح، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریاں بتائی کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ہم کو بتایا اس امت کو، اس امت کے علماء کو بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ ان کی کمزوریاں بتائیے. ہاں ان کی کمزوریاں بتائیے کہ انہوں نے یہ بگاڑا یہ بگاڑا یہ بگاڑا یہ بگاڑا. نبیوں کے ساتھ حسد کیا، کیوں کہ علم کے زام میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. کہ علم اگر ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، نفس پر لگتا ہے تو علم نفس کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے. علم نفس پر لگا تو نفس نے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر پیدا ہوا. اور اگر علم کو اپنے غلط پر لگایا، دوسری جگہ لگایا کہ پھر یہ علم جو ہے تمہارے لیے بتایا کہ یہ سانپ بنے گا، اس کا زہر چڑھے گا اور یہ ہلاک کرے گا، کہ اللہ سے دور کرے گا. کیوں کہ علم عبدیت کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اس کا تقاضا ہے. یہ تو اپنی ذاتی زندگی کے لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، تاکہ خواہشات کی تابع داری نہ ہو جائے بلکہ حق کی تابع داری ہو جائے. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے علم پر استقامت پیدا کرو، اپنے دین پر استقامت پیدا کرو. ہاں کہ استقامت کے بغیر دین نہیں ہے، استقامت کے بغیر دین نہیں ہے. نبیوں کو بھی استقامت کا حکم دیا جاتا تھا، فاستقم کما امرت، یہ حکم نبی کو ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنا لے، تاکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے بنے، پھر تو اس دعوت میں اس علم میں یہ بات ہے کہ علم اخلاص کے ساتھ، علم کے تمام کام اخلاص کے ساتھ، آخرت کے بننے کے ساتھ اور اللہ کے مخلوق پہ ہمدردی کے ساتھ، کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کے بندوں میں ہمدردی کی جائے گی کہ جن کے راستے صحیح نہیں ہے، جن کی زندگی صحیح نہیں ہے، ان کو صحیح راستے پر لایا جائے گا، اور اگر وہ صحیح راستے پر آتے ہیں تو ان کو صحیح راستے کی مزید تعلیم دے کر ان کو ترقی کریں گے. اس لیے جو طلب لے کر آتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جن میں طلب نہیں ہوتی ان کو دعوت دی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے نبیوں کہ جو طلب لے کر آ رہے ان کو تو تعلیم دے. چنانچہ جو لوگ آپ کے پاس آ گئے آپ ان کو تعلیم دیتے. اللہ سب نے مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اصحاب صفوا کو قرآن پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا، طلبہ حوالے کرتے. تو جو طالب بن کر آئے ان کو ان کے طلب کے مطابق دین دینا، اور جن میں طلب نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان میں طلب پیدا کرنا، ذمہ داری، زندگی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، آخرت سمجھانا، تاکہ وہ بھی طلب والے بنے. اور جب طلب والے بنیں گے تو صحیح سیکھیں گے. جیسے آج موبائل کی طلب لوگوں میں پیدا ہوئی تو لاکھوں لاکھوں روپے کا ایک ایک موبائل، اور اس کو فخر سے خریدتے ہیں اور شوق سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ طلب پیدا ہوگی. حالانکہ لغو ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ لغو کی جتنی مجلسیں ہیں یہ قرآن بھولا دے گی. اس کے دیکھنے سے، اس میں رہنے سے قرآن سے دلچسپی نکل جائے گی. یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر کہ طلب پیدا کی ہے، کہ اس کی طلب پیدا ہو گئی. دین میں بھی میرے بزرگ ہوئے ہیں کہ دین کی محنت اخلاق سے، ترغیب سے، بے طلبوں میں کرنا، یہ نبیوں کا خاص طریقہ ہے. طلب والے تو طلب لے کر آئیں گے، ان کو تو سکھائیں گے، وہ تو پوچھیں گے، یاد بھی کریں گے، لیکن جن میں طلب نہیں ہے ان کی وہ امانت ہمارے پاس ہے. ان کے حصے کی امانت یا دین وہ ہمارے پاس ہے. اس لیے دین والوں کو اس کا پابند کیا گیا کہ جو امانت تمہارے پاس ہے دین کی، اس کا لوگوں کو طلبگار بناؤ، قدردان بناؤ، تاکہ وہ آپ سے پوچھیں، آپ سے وہ لیں. اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ بے طلب میں طلب پیدا کرانا، اور طلب کے بعد ان کے مطلب کی چیز ان کو دینا. یہ ہے تبلیغ کہ بے طلبوں میں طلب پیدا. نبیوں کا یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی دعاؤں سے لوگوں میں طلب پیدا کیا. ہاں طلب. اب لوگ آتے تھے آپ کے پاس دین لیتے، نہیں آتے تھے تو آپ خود جاتے تھے یا اپنے آدمیوں کو بھیجتے تھے. ابتدا میں افراد بھیجے جاتے تھے مدینہ مکے میں، افراد بھیجے جاتے تھے، ایک ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا، ایک ایک آدمی کام کرتا تھا. پھر جب مجمع ہوا تو مجمع بھیجا جاتا تھا، اور مجمع بھیجے گا یہی کام کرایا جاتا تھا کہ ان کو ایمان کی، آخرت کی طلب پیدا کرانا، اور طلب پیدا کر کے پھر ان کو دین دینا. اس لیے خالی ان کو اسلام دے کر یا مسلمان بنا کر نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ وہاں رہتے تھے، اپنی صحبت سے، اپنی تعلیم سے ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور مزید تقویت کے لیے ان کو مدینہ لاتے تھے کہ ہمارے ساتھ مدینہ آؤ، اور مدینہ آ کر دیکھو کہ دین کیا ہے، دین والے کیسے ہیں، تاکہ تمہیں ایک ماحول ملے. تو اس طرح بے طلبوں میں طلب پیدا کر، پھر ان میں طلب پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ پھر وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوچھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے. میرے بزرگوں آج بھی یہی بات ہے کہ اس علم کا ایک تقاضا یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اپنی ذات پر اس کو لگانا، اپنے آپ کو پابند کرنا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ مشترک سرمایہ ہے، سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے یہ. جب سب کے لیے آیا ہے تو سب کو پہنچنا چاہیے. اس لیے اس میں دعوت کو جوڑا گیا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے یہ دوسروں تک منتقل ہو سکتا ہے. اور دعوت دینے کا خاص وہ طریقہ ہے جو نبیوں کا ہے، اخلاص کے ساتھ، اپنے جان مال کی قربانی کے ساتھ، اور بندوں کی ہمدردی کے ساتھ. ان کو حقیر سمجھ کر نہیں کریں گے کہ، بلکہ جس طرح ماں باپ اپنے اولاد کو حقیر نہیں سمجھتے چاہے کیسی ہو، اس وقت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے.
وقت لگائیں تائید میں تو ہیں، لیکن بالفعل اپنا وقت لگائیں، اور بالفعل وقت لگا کر اس کام کو اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں، اور پھر
اس کام کو لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو متوجہ کریں, کیونکہ آپ کی ایک علمی سطح ہے, اس سطح سے آپ کو سمجھیں گے. ایک عامی آدمی اپنی سطح سے سمجھتا ہے, ایک عالم اپنی سطح سے سمجھتا ہے, دونوں کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے. اس لیے اہل علم حضرات سے ہمیں کہ آپ اس کے معاون بنیں بالفعل. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک سال کے لیے آپ حضرات اس کام میں وقت لگائیں. ایک سال آپ حضرات سے مطلوب ہے. عام لوگ مجھے چار چار مہینے مانگے جاتے ہیں, وہ آپ کو مانگ. آپ حضرات سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی دوسری خدمتوں میں اوقات لگاتے ہیں, اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, آپ کی صلاحیتوں سے لوگ بنتے ہیں, طلبہ عالم بنتے ہیں اور قابلیت حاصل کرتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے. بالاضافہ یہ بھی کہ عام لوگوں میں بھی آپ حضرات کا جانا ہو, آپ حضرات کا پھرنا ہو جماعتوں کے ساتھ, تاکہ جو ایک خاص ترتیب سے, ایک عمومی اور سادہ ترتیب سے, سنت والی ترتیب سے ایک فیض جاری ہو رہا ہے, اس میں بھی آپ معاون بنیں. اس لیے آپ حضرات سے ایک ایک سال کا مطالبہ ہے, یہ التماس ہے کہ ایک ایک سال جس طرح آپ ان خدمتوں کو وقت دے رہے ہیں, اسی میں سے ترتیب بنا کر. ہم یہ نہیں کہتے اس کو چھوڑ کر یا اس کو توڑ کر. وات البیو تمہیں ابوا بھی حکم ہے کہ گھروں میں دروازے سے آؤ, دروازہ کھولو, دروازہ بند کرو, دروازہ توڑنا نہیں ہے. اس لیے وات البیو تمہیں ابوا بھی کہ گھروں میں دروازے سے آؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کی بھی ترتیب بنائیں, تاکہ وہ کام جو بالفعل جس میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ بھی چلتا رہے, اور اس کام کے لیے بھی وقت نکلے. اس کی ترتیب بنائیں, جو کام آپ کے ذمے ہیں اس کی جگہ پر اپنا کوئی کام جو کام بنائیں مشورے سے, اور اس کام میں کس کے لیے وقت دیں, تو اس کا دوہرا نفع ہوگا کہ جو کام ہے وہ بھی جاری رہے گا, اور یہ جو یہ کام ہے اس کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں میں اور ترقی ہوگی. ہاں, کہ کس طرح لوگوں کو متوجہ کرنا ہے, کس طرح لوگوں میں رہنا ہے, کیونکہ یہ کام ہے. ہاں, یہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. جیسے تیرنا, تیرنا کوئی تقریر سے یا کتاب سے نہیں سمجھ سکتا, وہ تو بالفعل کرنا پڑتا ہے, پانی میں جانا پڑتا ہے. جب پانی میں جائے گا تو ہی تیرنا سیکھے گا. اس کام کی کچھ ایسی بھی ہے کہ کوئی کتاب سے تو کتاب سے تو معلومات ہو جائے گی, اسی کا انکار نہیں ہے, لیکن اس کو کرنے کے اسلوب, لوگوں سے کیسے برتنا وغیرہ, وہ مختلف چیزیں ہیں. اس کا تعلق یہ بالفعل کرنے سے. اس لیے ہماری التماس یہ ہے کہ آپ حضرات اس کام کے لیے ایک ایک سال کا ارادہ کریں اور ترتیب بنا کر کے سال لگا لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے آج آپ چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے, اس سے آپ کو دعا کے بعد نکل جائیں گے, نہیں. آپ اپنے آپ کو تیار کر کے بتائیں اپنے آپ کو, اور پھر جو آپ کے ساتھ حضرت تشکیل والے حضرات ہیں ان سے اپنا رابطہ رکھیں اور اپنے نکلنے کی ترتیب بنائیں. دیر سویت آپ کو نکلنا ہے, یہ طے کر لیں ایک سال کے لیے, اور پھر اپنی ترتیب سے نکلیں, کیونکہ جو کام ترتیب سے ہوگا وہ تکمیل کو پہنچے گا, جس کام کی ترتیب نہیں ہوگی وہ تکمیل کو اس لیے سب کیسے پہنچے گا. اس لیے ہم بے ترتیبی سے چلانا نہیں چاہتے, اور بے ترتیبی جو ہے تکمیل بھی نہیں ہوتی ہے, اس لیے ترتیب کے ساتھ بات ہے. اب آپ جو ہیں ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ایک ایک سال کے لیے کون بزرگ تیار ہے, وہ اپنے آپ کو پیش کریں. میری بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ ہاں, آپ کی زبان تو ہم کو آتی نہیں ہے. کھڑے ہو جائیں. اور اپنے نام اچھی طرح لکھیں تاکہ ان سے رابطہ رہے. مجمعہ الحمدللہ بہت بڑا ہے, بہت برکت ہے. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا
واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم الهمنا ورشد امورنا واجنبنا من شرور نفوسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.